अब 36वां रुकू शुरू करेंगे इंशाल्लाह। आयत नंबर है 261 सूरतुल बकरा, आयत नंबर 261-261। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मसलुल लदीना युनफिकूना अमवालहुम फी सबीलिल्लाहि कमसलि हब्बा। अब ये दो रुकू हैं बहुत कीमती, इन्फाक फी सबीलिल्लाह के मौजू पर। चार मौजूआत के बारे में बताया गया था कि बार बार दोहरा दोहरा कर आएंगे, इबादत, मुआमलात, क़िताल फी सबीलिल्लाह और इन्फाक फी सबीलिल्लाह। इन्फाक का मतलब खर्च करना, आमतौर पर इससे मुराद माल का खर्च करना ही लिया जाता है। ये बात अपनी जगह तो सही है, अलबत्ता सही तर बात यह है कि हर वो शय जो अल्लाह ने बंदे को अता फरमाई, जिस पर इख्तियार दिया, उसमें से खर्च करने का तकाजा है। अलबत्ता यहां माल का इन्फाक उसका तस्करा ज्यादा है। इन्फाक फी सबीलिल्लाह की अहमियत क्या है, इसका अजर क्या है, इखलास की अहमियत क्या है, दिखावे का अमल उसका कोई हासिल नहीं बल्कि उसका तो बहुत बड़ा नुकसान है, वो भी बताया गया है। इन्फाक की हिफाजत कैसे की जाए, इन्फाक फी सबीलिल्लाह जाया कैसे हो जाता है और इन्फाक फी सबीलिल्लाह में कैसा माल पेश करना चाहिए और इन्फाक फी सबीलिल्लाह इस खर्च के सबसे बढ़कर हकदार कौन हैं, ये सारे मबाहिस अगले दो रुकुओं में हमारे सामने आ रहे हैं। इरशाद हुआ, मसलुल लदीन युनफिकूना अमवालहुम फी सबीलिल्लाह, उन लोगों की मिसाल जो खर्च करते हैं अपने माल अल्लाह की राह में, कमसलि हब्बा एक दाने की मानिंद है, अम्बदत सबअ सनाबिल जिससे सात बालें उगें, फी कुल सुम्बुलत मिअतु हब्बा हर हर बाल में 100-100 दाने हों। वो भुट्टे को जहन में लेकर आ जाए तो कुछ अंदाजा होगा, ये बाल से मुराद वो बाल तो नहीं जो हमारे बाल होते हैं, तो हर हर बाल में 100-100 दाने और एक दाने की माने जिससे सात बाले उगे, हर बाल में 100-100 दाने हों। कितना हुआ, 700 गुना, 700 times। और दुनिया के सारे इंस्टीट्यूशंस मिलकर भी ये रेट ऑफर नहीं कर सकते, बट दिस इज नॉट द लिमिट। वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा, और अल्लाह जिसके लिए चाहता है और बढ़ा देता है। वल्लाहु वासिउन अलीम, और अल्लाह बहुत वुसअत वाला इल्म रखने वाला है। अल्लाह अपनी राह में हमें खर्च करने की तौफीक दे। एक दाना तुम अल्लाह की राह में दो तो सात बाले होंगे, हर बाल में 100 दाने हो, ये 700 गुना तक अल्लाह बढ़ा दे, और अल्लाह जिसके लिए चाहेगा इससे भी ज्यादा बढ़ा देगा। हदीस मुस्लिम शरीफ की, खजूर का एक दाना भी अल्लाह की राह में देकर अपने आप को जहन्नम की आग से बचा सकते हो तो दे डालो। और हदीस मुस्लिम शरीफ की, एक दाना तुम अल्लाह की राह में खजूर का देते हो, अल्लाह अपने दाएं हाथ में उसको लेता है और उसके सवाब को परवान चढ़ाता है, यहां तक कि वह उहद पहाड़ जितना हो जाता है। अल्लाह हमें खर्च करने की अपनी राह में तौफीक अता फरमाए। फिर रमजान मुबारक का महीना, नफल का सवाब फर्ज के बराबर, फर्ज का सवाब 70 फर्जों के बराबर अता होता है। الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله, वो लोग जो अपना माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذن, फिर नहीं रखते खर्च करने के बाद कोई एहसान न कोई तकलीफ पहुंचाते हैं, لهم اجرهم عند ربهم, उनके लिए उनका अजर उनके रब के पास महफूज है, ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون, उन्हें ना कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। खर्च करने के बाद एहसान नहीं जताते, तकलीफ नहीं पहुंचाते, यानी किसी मोहताज की मदद की बाद में जो है वो सुना भी दी, कल उसकी औलाद जवान हुई तो कहा कि तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम्हारे बाप को तुमने इतना पैसा दिया था, भाई कहे के लिए तुमने खर्च किया था, अल्लाह के लिए अल्लाह के अजर महफूज है, और अगर इसलिए दिया था तो जाया कर रहे हो। तो वो लोग जो जाया नहीं करते अपने अजर को और जो है वो एहसान नहीं जताते, तकलीफ नहीं पहुंचाते, इनका अजर जो है वो अल्लाह के यहां महफूज, इन पर ना कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। कौलुम मारूफु मगफिरतुन खैर मिन सदकतिन यतबउहा अज़ा, अच्छी बात करना और दरगुजर करना बेहतर है उस सदके से जिसके बाद ईजा पहुंचाई जाए। यानी तुम किसी की मदद करके तकलीफ पहुंचाओ, भाई इससे तो बेहतर है कि तुम अच्छी बात कह देते, माफी तलाफी कर लेते, किसी का नफा नहीं तो उसको दे सकते तो कम से कम नुकसान तो ना पहुंचाओ। तो अच्छी बात कहना यह भी सदका है, माफी तलाफी कर लेना यह बेहतर होगा उस सदका देने से जिसके बाद किसी को ईजा पहुंचाई जाए, तकलीफ पहुंचाई जाए। वल्लाहु गनीयुन हलीम, और अल्लाह गनी है, हलीम है, तहम्मुल वाला है, तुम्हारे इन्फाक की तुम्हें जरूरत है اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے، اللہ تو بے نیاز ہے، یہ تو تمہارا امتحان ہے کہ تم اللہ کے دیے ہوئے میں سے اسی کو لوٹا کر اپنے لیے اجر و ثواب کا اہتمام کرتے ہو کہ نہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا، اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر ضائع نہ کرو۔ کالذی ینفق مالہ رئاء الناس، اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کو دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور وہ ایمان نہیں رکھتا اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ یہ ہے اصل مسئلہ، دکھاوے کا خرچ کرنے والا، اس کا اللہ اور آخرت میں کوئی ایمان نہیں۔ ادھر تو لوگ تالیاں بجا دیں گے اور کسی لائیو ٹیلی کاسٹ کے اندر حضرت کا نام بھی آ جائے گا، کسی پروجیکٹ کے اوپر ان کے نام کی پلیٹ بھی لگا دی جائے گی، اس لیے کہ دنیا کو دکھانا ہے تو دکھا دیا، کل کچھ نہیں ملے گا۔ دکھاوے کا صدقہ شرک ہے۔ مسند احمد کی روایت، من تصدق یرائی فقط اشرک، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے دکھاوے کا صدقہ دیا اس نے تو شرک کر ڈالا۔ اللہ محفوظ رکھے۔ صدقہ، خیرات، زکات، زکات تو چلے اوپن بھی دی جا سکتی، فرض ہے، ادروائز کوشش کیا کرے آدمی پوشیدہ طور پر ہو، اور یہ چاہت نہ ہو کہ میری واہ واہ ہو، بس یہ چاہت ہو کہ میرا اللہ قبول کر لے، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ دکھاوے کے عمل سے اللہ میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اسی دکھاوے کی حوالے سے ایک مثال، فمثلو کمثل صفوان علیہ تراب، بس اس کی مثال اس صاف پتھر جیسی ہے، چٹان جس پر مٹی ہو، فاصابہ وابل، پھر اس پر برسے تیز بارش، فترکہ سلدا، تو اسے بالکل صاف کر کے چھوڑ دے، جو مٹی تھوڑی بھی تھی تیز بارش نے اس کو بالکل صاف کر دیا۔ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، وہ اس پر کچھ قدرت نہیں رکھتے جو انہوں نے کمایا، واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ کافروں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو دکھاوے کا مال کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو، جیسے مٹی بالکل صاف ہو گئی، یہ دکھاوے کا مال بھی بالکل صاف ہو جائے گا، کوئی اجر اس کا نہیں ملے گا، بلکہ الٹا سخت معاملہ۔ حدیث ہے مسلم شریف میں، تین افراد کا معاملہ سب سے پہلے اللہ کے ہاں پیش ہوگا، ایک شہید، ایک عالم، ایک سخی۔ مختصراً یہ، اللہ پوچھے گا تم نے کیا کیا، کہے گا اللہ تیرے لیے جان دی، اللہ کہے گا جھوٹ کہہ تو دکھاوے کے لیے تم نے جنگ کی تھی، تم نے کیا کہ اللہ دین سیکھا سکھایا، بڑا پرچر پھیلایا تیرا دین، اللہ کہہ رہا جھوٹ کہتے ہو، تمہارے علم کے چرچے ہوں، تمہارے علامہ ہونے کے چرچے ہوں، یہ تمہارا مطمئن نظر تھا، تم نے تو میری خاطر کچھ نہیں کیا، اور تم نے جی میں نے بڑا مال خرچ کیا، اللہ کہے گا جھوٹ کہتے ہو، تم نے مال اسے خرچ کیا کہ تمہاری سخاوت کے چرچے ہو، دنیا میں خوب ہو گئے، تینوں کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ سخاوت، شہید، عالم، سخی، چوٹی کے اعمال، ادھر کھوٹ آ گئی نیت میں سب برباد ہو جائے گا۔ اسی لیے حضور کی دعا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، سنن نسائی میں، اللہم طاہر قلبی من النفاق وعملی من الریا، امام الانبیاء کی دعا، اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے اور میرے عمل کو دکھاوے سے پاک کر دے، حضور دعا کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ بچپن سے حدیث یاد ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال نیکیاں، ان کی قبولیت کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اللہ ہم سب کو اخلاص سے نیت عطا فرمائے، اور دکھاوے کی ہر روش اور ہر شکل اور ہر عمل سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس کے برعکس جو اخلاص کے ساتھ مال خرچ کریں، ان کا اجر و ثواب کتنا، ان کی کیا تکریم ہوگی، اس کا تذکرہ ہے۔ ارشاد ہوا، وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ، اور ان کی مثال جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں، ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اللہ کی رضا کے حصول کے لیے، وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ، اور اپنے دلوں کے ثبات اور یقین کے لیے، كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ، ان کی مثال ایسے کہ جیسے ایک باغ ہو بلندی پر، اصابہ وابل، اس پر تیز بارش برسی، فآتت اکولہا ضعفین، تو اس نے دگنا پھل دیا، بلندی پر ہے تو بارش زیادہ ملے گی، پہنچے گی، دگنا پھل دیا، فإن لم یصبہا، پھر اگر تیز بارش نہ بھی پڑی، وابل، اگر تیز بارش نہ بھی پڑی، فطل، تو تھوڑی سی پھوار ہی کافی ہے، واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ کیا مطلب؟ بلندی پر ہو بارش زیادہ ملے گی، اس باغ کو پھل زیادہ آئے گا، اور اگر تھوڑی سی پھوار بھی پڑ جائے تو وہ بھی کافی، اخلاص کے ساتھ تھوڑا عمل بھی اجر و ثواب کا باعث ہوگا، اخلاص کے ساتھ تھوڑا بھی ہے بہت اجر ملے گا، اور ڈھیروں خرچ ہو لیکن نیت میں کھوٹ ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں بلکہ الٹا نقصان ہوگا۔ اب ایک اور مثال دی جا رہی ہے ریاکاری کے حوالے سے، دکھاوا کرنے والوں کے تعلق سے، فرمایا، أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ, کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اس کا ایک باغ ہو کھجور اور انگوروں کا, تجری من تحت الانہار, جس کے نیچے نہریں جاری ہوں, لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ, اس کے لیے اس میں ہر طرح کے پھل ہوں, وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ, اور اس پر بڑھاپا آ گیا ہو اور اس کے بچے بہت کمزور ہوں, فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ, تب اس پر ایک بگولا آ پڑا, اس میں آگ تھی تو وہ باغ جل گیا. کیا مثال دی جا رہی, ایک شخص کو بڑھاپا اس کو آ گیا, بچے بھی کمزور ہیں, باغ پھل بھی خوب دیتا ہے, تو اس کا گزر اوقات کا معاملہ چل رہا ہے, اس آگ پر اگر اس باغ پر اگر آگ آ جائے, آگ کا بگولا, تو پھر سب کچھ تباہ, بڑھاپے کے اندر بےچارہ رل جائے گا, بچے بھی پریشان. یہ مثال دی گئی ان کے لیے کہ جنہوں نے خوب خرچ تو کیا مگر دکھاوے کے لیے خرچ کیا, تو ہاتھ پلے کچھ نہیں پڑے گا. کذالک یبین اللہ لکم الایات لعلکم تتفکرون, اسی طرح اللہ تمہارے لیے نشانیوں کو, احکام کو واضح فرماتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو. اگلا رکوع ہے 37واں, اس میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے انفاق کے حوالے سے اہم نقطے عطا ہوئے, اہم آیات عطا ہوئی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, انفقوا من طیبات ما کسبتم, خرچ کرو ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو تم کماؤ, ومما اخرجنا لکم من الارض, اور اس میں سے جو ہم نے نکالا تمہارے لیے زمین سے. زمین پر آتی ہے فصل, اور فصل پہ دینا ہوتا ہے عشر, کیش اینڈ کیش اکویلنٹس, ریسیویبل, اسٹاکس وغیرہ پر تم زکات دیتے ہیں, لیکن ایک کھیت سے, ایک باغ سے فصل سال میں دو مرتبہ آئے تو دو مرتبہ عشر دینا ہوگا. اس کے احکام اپنی جگہ ہیں تفصیلی. بھارت شہر میں کچھ وہ لوگ لیتے ہیں جن کی زرعی زمینیں ہیں, ان کو یہ مسائل معلوم کر کے دینا چاہیے. زکات میں بھی ہمارے بہت ڈنڈی ماری جاتی ہے, اور عشر کو تو کوئی پوچھتا ہی نہیں. اللہ اکبر. اور یہ ملک بنیادی طور پر زرعی ملک ہے, اور اس کی بہت بڑی آبادی زراعت سے منسلک ہے. کتنا عشر نکل سکتا ہے اگر صحیح طور پر نکالا جائے, اور کتنا اللہ کے حکم کی پاسداری میں اس قوم کا بھلا ہو سکتا ہے, اس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے. تو زمین میں سے جو تم نکالتے, ہم نے نکالا, اس میں سے بھی خرچ کرو, یہ عشر کی طرف اشارہ. ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ, اور اس میں سے کوئی ردی شے خرچ کرنے کا ارادہ نہ کرو جبکہ تم خود اس کو لینا پسند نہیں کرو گے, سوائے اس کے کہ تم چشم پوشی کر جاؤ, چاروں نہ چار تمہیں لینا ہی پڑ جائے. اچھا پیش کرو اللہ کی راہ میں, بچا ہوا یہ اچھی بات نہیں ہے. کیپ دا چینج, ہے نا, کہیں سیلف سروس نہ ہو, کھانے پہ گئے بل آیا ہزار کا, معاف کیجئے گا, بل آیا 980 کا, نوٹ رکھا ہزار کا, کہہ دیا رکھ لو, انگلش میں کہتے کیپ دا چینج, کیا دیا اس کو 20, 970 بنتے تو کیا دیتے اس کو 30, بچا ہوا اس کو دیا. دس شوڈ ناٹ بی دا ایٹیچیوڈ وتھ اللہ سبحانہ وتعالی. سارے دنیا جہاں کے خرچے کر لیے, سیونگز بھی کر لی, اب کچھ بچے گا تو ہاں اللہ کو دیں گے. استغفر اللہ. دا مومنٹ ہم ڈرا کریں اپنی سیلری کو, یہ جو ٹیک اوے اپنے بزنس میں سے گھر لے کے جا رہے ہیں, دا مومنٹ وی ڈرا, پہلا حق اللہ کا نکلنا چاہیے. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق. زکات کافی نہیں ہے, زکات کے علاوہ بھی نکلنا چاہیے. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے. تو ایسی ردی شے مت دو اللہ کی راہ میں کہ خود لینا پسند نہ کرو, اللہ کو دیتے ہو, شرم آنی چاہیے. ہاں ضائع نہ ہو, کوئی پرانے کپڑے وغیرہ ہے ضائع نہ ہو, کسی کے استعمال میں آ جائے یہ ایک الگ بات ہے. کھانا ضائع نہ ہو, کسی کے استعمال میں آ جائے یہ الگ بات ہے. جو خرچ کر رہے ہو شعوری طور پر وہ اچھا ہو, وہ ردی نہ ہو. تم خود لینا گوارا نہیں کرو گے الا یہ کہ چشم پوشی کرو, چاروں ناچار تمہیں قبول کرنا پڑے تو وہ تم قبول کرو, ادر وائز تم قبول نہ کرو. تو اچھا اللہ کی راہ میں پیش کرو. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 چوتھے پارے کے شروع میں, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, تمہاری نیکی کامل نہیں ہو سکتی جب تک کہ محبوب ترین شے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو. اللہ اکبر. واعلموا اور جان لو, ان اللہ غنی حمید, اللہ غنی ہے, بے نیاز ہے, تمہارے انفاق کی اس کو کوئی حاجت نہیں, اور حمید ہے. تم خرچ کرو تو اس کی کوئی بادشاہت میں اضافہ ہوگا, اس کی شان میں اضافہ ہوگا؟ نہیں, وہ غنی ہے, وہ حمید ہے, اسے کوئی حاجت نہیں, محتاج تم ہو. خرچ کرو اخلاص کے ساتھ, تمہارا بھلا ہوگا. الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء, شیطان تم کو تنگ دستی سے ڈراتا ہے اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے. واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا, اور اللہ تم سے اپنی بخشش کا اور فضل کا وعدہ کرتا ہے. دو دعوتیں شیطان کی اور رحمان کی, دو ہی پارٹی ہیں دنیا میں شیطان کی اور رحمان کی, دو ہی سسٹمز ہیں دنیا میں, شیطان کا یا رحمان کا؟ سوچو تم کس کی دعوت قبول کر رہے ہو. شیطان کیا کہتا ہے؟ وہ دیکھو بھائی تمہاری بیوی بھی ہے, تمہارے بچے بھی ہیں, مستقبل بھی ہے, ڈالر کا ریٹ ویسے بڑھ گیا, اسد عمر کو بھی ہٹا دیا, بڑے کرائسس میں پاکستان آ گیا ہے, ذرا ہوش کے ناخن لو, ذرا بچا کر رکھو. ایسا ہی ہے نا. اور ورلڈ کپ آ جائے گا تو ایل سی ڈی, پتہ نہیں ایل ای ڈی, پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے, 1,25,000 کی بھی ہوگی تو جلدی سے پکڑو, ختم نہ ہو جائے. 1,25,000 آئی فون 10 پلس, 1,25,000-1,50,000 جلدی سے پکڑو جی. اور اللہ کی راہ میں 1,25,000 دینے میں جان نکل جاتی. کس کی دعوت قبول کر رہے ہیں؟ شیطان تمہیں فقر تنگ دستی سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کے حکم پر لگاتا ہے. غلط کاموں میں شادی بیاہ کے موقع پہ, معاف کیجئے گا, شادی بیاہ کے موقع پہ جو کھلے کھاتے چل رہے لوگوں کے, کیسے کیسے خرچے فضولیات پر اور گناہ کے کاموں پر. 20 سال پرانی بات ہے, شارجہ سے گویوں کو اور گویوں کو بلایا جا رہا ہے, گانے والیوں کو اور گانے والوں اور والیوں کو 12,00,000 روپے دیے جا رہے ایک نائٹ کے. 20 سال پرانی بات, آج بھی اس قوم میں یہ کام دھندے ہو رہے ہیں, میراثی بھانڈ گویے ناچ گانے والے ان کو بلایا جاتا ہے, 1,000,000,000 روپے لگا دیے جاتے ہیں ان بے حیائی کے کاموں کے اندر. اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات آئے تو کرائسس بھی یاد آتے ہیں, ڈالر کا بڑھتا ہوا ریٹ بھی یاد آتا ہے, بجلی کے بل بھی بڑھوائیں گے آئی ایم ایف والے جی, گیس کے بھی بڑھوائیں گے, پیٹرول تو بڑھوا ہی دیا انہوں نے, شیطان ڈرائے گا بھائی, سارا ادھر ڈراتا ہے. اور اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ یعیدکم مغفرتا منہ وفضلا, اور اللہ تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے. اللہ کی قسم, اللہ غیور ذات ہے, اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, بندہ اس کو اس کی راہ میں دیتا ہے نا, وہ آخرت میں تو دے گا ہی دے گا, ادھر بھی لوٹاتے اللہ. اور حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم, صدقے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا, کبھی کم نہیں ہوتا, کبھی کم نہیں ہوتا. اللہ اکبر. اللہ ہمیں یقین عطا فرمائے. شیطان کی دعوت ایک طرف, رحمان کی دعوت دوسری طرف. واللہ واسع علیم, اور اللہ بہت وسعت والا, خوب علم رکھنے والا ہے. یؤتی الحکمت من یشاء, جسے چاہتا ہے وہ حکمت عطا فرماتا ہے. حکمت کیا ہے؟ شعور اور باطن کی پختگی, کہ بندہ جس کے نتیجے میں صحیح غلط میں تمیز کرنے کے قابل ہو جائے. یا حکمت کیا ہے؟ اس دنیا کے ظاہر کے پردے کو چاک کر کے اصل زندگی آخرت کو بندہ مانے, اور ادھر اللہ کے بینک میں, بینک آف اللہ انلمیٹڈ میں ڈپازٹ کرنے کی کوشش کرے. عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے بڑا پیارا, فرماتے تم دنیا میں جمع کرتے ہو, یہاں چوری کا بھی اندیشہ ہے, دیمک کے چاٹ جانے کھا جانے کا بھی اندیشہ ہے, وہاں آسمانوں میں انویسٹ کرو. جہاں نہ چوری کا اندیشہ ہے نہ دیمک کے چاٹ جانے کا کوئی اندیشہ ہے. یہ ہے حکمت. اصل حکمت کیا ہے؟ بندہ صحیح اور غلط اور واقعتاً کیا پائیدار ہے آخرت اور کیا فانی ہے دنیا, یہ حقیقت جس کو سمجھ آ جائے. اس انفاق کے ذیل میں فرمایا جا رہا ہے, یؤتی الحکمت من یشاء, اللہ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے. ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا, اور جسے حکمت عطا کر دی گئی اسے بہت بڑی بھلائی عطا کر دی گئی. وما یذکر الا اولو الالباب, اور عقل مندوں کے سوا کوئی نصیحت قبول نہیں کرتا. وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر, اور تم جو خرچ کرو گے, کوئی بھی خرچ, کوئی صدقہ خیرات راہ خدا میں دینا, جو بھی تم خرچ کرو گے, او نذرتم من نذر, یا کوئی نذر تم مانو گے, فان اللہ یعلم, تو بے شک اللہ اسے جانتا ہے. یہ نذر ذال سے ایک ہوتی ہے, نظر لگ جانے والی, اللہ حفاظت فرمائے. اس سے بچنے کے لیے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی تلاوت کرنی چاہیے. ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی بھی ہے جو حضور نے بتائی صلی اللہ علیہ وسلم, اور ہر فرض نماز کے بعد سورۃ الفلق بھی ہے, سورۃ الناس بھی ہے. جادو ٹونا, بیماری, شیاطین, جنات کے حملے اور اندیشے, خوف وغیرہ, ان سب سے بچنے کے لیے سورۃ الفلق, سورۃ الناس. مگر وہ ہے نظر, واس ہے. یہ ہے نظر. نظر مانی جاتی ہے نا, اس کے تفصیلی احکامات ہیں. جائز کام کے لیے آدمی کہتے ہیں میرا کام ہو جائے تو اللہ میں اتنے نفل پڑھوں گا, میں اتنے روزے رکھوں گا, جائز ہے, بہت اچھا نہیں ہے. مطلب کیا اللہ کے ساتھ کوئی ڈیل کر رہے ہیں؟ تو میرا کام کروا دے گا تو میں سجدے کروں گا, تو میرا کام کروا دے گا تو میں روزے رکھوں گا, جائز ہے, بہت اچھا نہیں ہے. اب سنیے حدیث. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, یہ نظر ماننا, نظر, یہ نظر ماننا اللہ کے فیصلے کو بدلے گا نہیں, یہ نظر ماننا اللہ کے فیصلے کو بدلے گا نہیں, لیکن اللہ ایک کنجوس کے مال میں سے نکلوا لیتا ہے اور کسی کا بھلا ہو جاتا ہے. یہ تشریح کا لفظ آخری, سمجھ آ گئی تو بھلا, ورنہ بریک میں ڈسکس کر لیجئے گا. کیا حدیث میں ہے نظر ماننا اللہ کے فیصلے کو بدل نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ کنجوس کے مال میں سے نکلوا دیتے، دیتا ہی نہیں ہے تو چلو اسی پہ لگ جا بھائی تم، اب مال نکلے گا تو کسی کا بھلا بھی ہوگا، اللہ چلا رہا ہے دنیا کے نظام کو، اللہ اکبر کبیرہ. لیکن بتایا جائز ہے، لیکن بتایا گیا تم جو خرچ کرو گے، جو تم نظر مانو گے، فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ، تو بے شک اللہ اسے جانتا ہے. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ظالمین کا کوئی مددگار نہیں. ان تبدوا الصدقات فنعم ما هي، اگر تم صدقات کو اعلانیہ دو تو یہ بھی ٹھیک ہے. وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور اگر تم اس کو چھپاؤ اور فقراء تک پہنچاؤ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. ہاں زکات تو ہے فرض، جیسے فرض نماز باجماعت ادا کی جاتی ہے، نفل پسندیدہ ہے کہ آدمی تنہائی میں جب جب اپنے گھر میں ہے، یعنی محلے میں ہے، جاب پڑھنی تو گھر میں ادا کرے، پسندیدہ ہے. زکات فرض ہے، وہ تو اوپنلی بھی دی جا سکتی. عام جو صدقات، ڈونیشنز، چیریٹی، نان زکات وغیرہ ہم جو کہتے رہتے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ پسندیدہ، تنہائی کے اندر پوشیدہ طور پر. ہاں کبھی کوئی اعلان لگا، ہمارے کو بھائیوں کی مشکل آ گئی، کبھی غزہ کا معاملہ آ گیا، کبھی اس ملک کے اندر معاملہ آ گیا، کبھی برما کا معاملہ آ گیا، اس وقت ایک آدمی اس لیے مجمع میں دیتا ہے کہ لوگ اس پر اعتماد کرتے ہیں، اس کو دیکھ کر لوگوں کو ترغیب ملے گی، نیت کیا ہے اور لوگ بھی اس میں پیش کرے، تو یہ الگ بات ہے. عام حالات میں پوشیدہ طور پر دینا، کتنا پوشیدہ؟ اللہ اکبر. سات قسم کے افراد اللہ کے سائے میں ہوں گے، یاد آئی حدیث بخاری شریف میں، سات کیٹیگریز، سیون کیٹیگریز آف پیپل، سات قسم کے افراد اللہ کے سائے میں ہوں گے قیامت کے دن. ان میں ایک وہ بھی ہوگا جس کے دائیں ہاتھ نے دیا تو اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں تھا. ایسے بھی لوگ الحمدللہ میں جانتا ہوں جن کی فیملی کو نہیں پتا کہ وہ اللہ کے راہ میں کتنا خرچ کر رہے ہیں، گھر والوں کی بھی حاجات پوری ہو رہی لیکن خرچ کر رہے ہیں اللہ کے راہ میں. ایسی اللہ کی بندیاں ہیں جو ان کو گھر کے خرچے کے لیے، جس کو ہم پاکٹ منی تھوڑی دیر کے لیے کہہ لیں، جو ملتا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتی ہیں، اللہ اکبر. ایسے بچے ہیں، اللہ اکبر، جو ان کو پاکٹ منی مل رہی ہوتی، عیدی عیدی مل رہی ہوتی ہے، اس میں سے وہ کچھ بچوں کو جا کر دے رہے ہوتے، اللہ اکبر. اللہ ایسے ہی گھر، ایسی ہی گھرانے ہمیں بھی عطا فرمائے. تو عام حالات میں یہ نفل صدقات جو ہیں یہ پوشیدہ طور پر دیے جائیں اور مستحقین تو خود بھی پہنچائے آدمی کا بھی، یہ پسندیدہ بات ہے. وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، زیادہ بہتر ہے. وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور وہ اللہ تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے گا، گناہ معاف کر دے گا. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے. لیس علیک ہداہم، ان کی ہدایت کا ذمہ آپ پر نہیں. ولکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ جسے چاہتا ہدایت دیتا ہے. صحابہ کرام تھے مدینہ شریف میں رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین، ماضی کے کچھ کفار ابھی تک وہ کفر پر ہی ہیں، ان سے کچھ رشتے داریاں بھی ہوں گی. اب سوال ہے کہ ان کی مدد کریں کہ نہ کریں، کا کوئی حرج کی بات نہیں. ہدایت دینا کس کے اختیار میں؟ اللہ کے. کسی کی مدد کرنا، اس کے لیے تمہارے پاس اگر وسائل ہے تو اس کی مدد کی جائے. ہاں ایک مسئلہ یہ ہے کہ زکات مسلمان کی کو ہی دی جائے گی، حدیث ہے کہ مسلمانوں کے عمراء سے لی جائے اور مسلمانوں کے غرباء میں اس کو تقسیم کیا جائے. نان زکات جو بھی فنڈز ہوں ان سے غیر مسلموں کی مدد کی جا سکتی ہے. ولکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ جسے چاہتا ہدایت دیتا ہے. وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، اور تم جو مال خرچ کرو گے تو اپنے ہی بھلے کے لیے. وما تنفقون الا ابتغاء وجه اللہ، اور تم خرچ کرو مگر صرف، اور تم خرچ نہ کرو مگر صرف اللہ سبحانہ وتعالی کی رضا حاصل کرنے کے لیے، مقصود ہو کہ اللہ راضی ہو جائے. جیسے ایمان والے، جنت والے، ان کا بڑا پیارا قول نقل ہوا سورہ دہر میں 29 سپارے میں، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تمہیں اللہ کے لیے کھلاتے ہیں، بھائی تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ کوئی شکر گزاری چاہتے ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اخلاص عطا فرمائے. وما تنفقوا من خیر، تم جو کچھ مال میں سے خرچ کرو گے، یوفى الیکم، تمہیں پورا پورا عطا کیا جائے گا. وانتم لا تظلمون، اور تم پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی، تمہارا کوئی نقصان نہیں کیا جائے گا. اگلا بیان ہے کہ اس انفاق کے سب سے بڑے مستحق کون لوگ ہیں. فرمایا للفقراء الذين احصروا في سبيل الله، ان فقراء تنگ دستوں کے لیے ہے یہ انفاق جو رکے ہوئے ہیں اللہ کی راہ میں. رکے ہوئے سے مراد لگے ہوئے ہیں، کھپے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو فارغ کر لیا ہے اللہ کے کلمے کی سربلندی، اللہ کے دین کی دعوت کی محنت کے لیے. لا يستطيعون ضربا في الارض، وہ زمین میں کوئی استطاعت نہیں رکھتے چلنے پھرنے، مراد معاش کی محنت کے، فل ٹائم اپنے آپ کو ادھر ڈیووٹ کر دیا. يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف، انہیں ناواقف شخص ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے مالدار سمجھ بیٹھتا ہے. تعرفهم بسیماهم، تم تو انہیں ان کے چہروں سے پہچان لو گے. کبھی شاید بھوک کے اثرات ان کے چہروں پر آ جائیں، کبھی ظاہر کا حلیہ، شاید ان کی تنگ دستی یا قسم پرسی کا اظہار تمہارے سامنے کر جائے، یہ بھی تمہیں اندازہ ہو جائے گا. لیکن ناواقف آدمی ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے سمجھائے گا کہ بڑا ویل آف ہے، یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں. لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کر سوال نہیں کرتے، وہ پروفیشنل نہیں ہیں. کون ہیں یہ لوگ؟ اللہ کے کلمے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جنہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا ہے. یہ مدارس میں بھی ہوں گے، یہ دینی اجتماعیتوں میں بھی ہوں گے، یہ دینی اداروں میں بھی ہوں گے کہ جنہوں نے شعوری طور پر اپنے آپ کو اس کام کے لیے وقف کر دیا ہے. اب امت کی ذمہ داری ہے کہ امت کا کام جو بائی لارج ہے، ایسے کچھ افراد فل ٹائم اپنے آپ کو کھپا کر وہ کر رہے ہیں تو امت ان کی سپورٹ کرے. آئیڈیل ترین تو نظام خلافت وہ کرے گا، وہ نہیں تو امت آج مسجدیں بھی تعمیر کر رہی ہے، امت آج مسجد کی یوٹیلیٹیز کے بل بھی ادا کر رہی ہے، تو یہ کام بھی امت کو کرنا پڑے گا. لیکن یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو ڈیووٹ کر دیا ہے دین کی خدمت کے لیے؟ پروفیشنل نہیں. یہ جو بات آئی نا، اللہ اکبر، وہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کا سوال نہیں کرتے. پروفیشن نہ بنائیں اس کو، دین پیشن ہونا چاہیے، پروفیشن نہیں ہونا چاہیے. اللہ اکبر، دین پیشن ہونا چاہیے، پروفیشن نہیں ہونا چاہیے. اور حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ نسائی کی روایت ہے، جو مجھے سوال نہ کرنے کی ضمانت دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. یہ خوددار لوگ ہوتے ہیں، ہر جگہ ملیں گے. کسی ایک جماعت کی یا ادارے کی بات نہیں کر رہا، جب یہ جماعتیں کھڑی ہیں تبھی ہی مدارس کھڑے ہیں، تبھی ہی دین کا کام جس درجے میں اللہ نے توفیق دی وہ ہو رہا ہے، وہ اخلاص والے لوگوں کی وجہ سے. ہمیں دیکھنا چاہیے اور ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. یہ انفاق فی سبیل اللہ کے سب سے بڑے مستحق ہیں. ہاں، استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب فرماتے تھے رحمت اللہ علیہ، اور بڑی زبردست بات ہے، کہ اب جن لوگوں کی یہ سپورٹ ہو رہی ہے ان کا فرض کیا ہے؟ وہ منیمم پر حتی الامکان اپنے آپ کو رکھیں. یہ نہیں کہ لوگوں کا انفاق آ رہا ہے تو اس پہ فلرش کریں اور جناب وہ لیونگ سٹینڈرڈ بہت ہائی سائڈ پہ جا رہا ہے، یہ ان کے لیے درست نہیں ہوگا. امت سپورٹ کرے اور یہ رول ماڈل بنے کہ اپنے آپ کو منیمم پر حتی الامکان رکھیں. کوئی فلرش ہونا دین کی خدمت کے نام پر یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. ہے یہ بڑے تلخ جملے، گہرائی میں جائیں گے تو بہت دور تک مثالیں اس ملک کے اندر سامنے آ جائیں گی. اللہ ہمیں اخلاص پر رکھے، اللہ ہمیں ان کاموں میں اپنا حصہ ڈالنے کی توفیق دے، اور اللہ ہمیں اپنے دین کے لیے قبول کرے کہ ہم بیسٹ آف دا بیسٹ. کیا ہے بیسٹ آف دا بیسٹ؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور قرآن سکھائیں. جنہیں اللہ اپنی کتاب اپنے دین کے لیے خدمت کے لیے قبول کر لے، اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے. وما تنفقوا من خیر، اور تم جو مال میں سے خرچ کرو گے، فإن اللہ به علیم، تو بے شک اللہ اس کو خوب جاننے والا ہے. اگلا رکوع ربا سود کی حرمت کے حوالے سے کلام آئے گا. بندوں کے پاس مال زیادہ ہو، حلال کی بات ہو رہی، تو زیادہ مال اگر ہے اس کا بہترین استعمال کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں انفاق کر دو. اور بدترین استعمال کیا ہے؟ سود، سودی قرضوں میں دو، قرض لے کر سود کمانے کی کوشش کرو. اب اس کا بیان، اگر اضافی دولت ہے بہترین استعمال کیا ہے؟ اللہ کو قرض دے دو، اللہ کے ہاں پیش کر دو. اور بدترین استعمال کیا ہے؟ قرض دے کر اس پر سود کمانا، وہ بیان اب اس رکوع میں آئے گا. الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، وہ لوگ جو اپنے مال خرچ کرتے رات اور دن پوشیدہ ظاہری طور پر، فلهم اجرهم عند ربهم، ان کے لیے، بس ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس موجود ہے. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. الذين ياكلون الربا، وہ لوگ جو ربا یعنی سود کھاتے ہیں، لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، وہ نہیں کھڑے ہوتے مگر اس طرح جیسے کہ وہ شخص کھڑا ہو جس کو شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہو. یہ صحیح ترجمانی کرتا ہے. دنیا میں بھی ان کی حرکت ایسی ہوتی ہے، اور قیامت میں بھی ایسے کھڑے ہوں گے کہ شیطان ہی کے پیروکار شیطان نے چھو کر جن کو پاگل بنا دیا ہو، باولا بنا دیا ہو. ذلك بأنهم قالوا، یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا، انما البيع مثل الربا، کہ تجارت بھی تو سود کی طرح ہے. یہ ہے بے وقوفی کی انتہا. اللہ کا تبصرہ فرمایا وحل اللہ البيع وحرم الربا، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے. یہ کہتے ہیں بھائی لاکھ روپے کہیں لگائے، ایک شے بیچی، 10,000 کا پروفٹ ملا، 1,10,000 مل گئے. تو اگر 1,00,000 روپے کسی کو دیے اور 1,10,000 واپس لیے تو کیا مسئلہ ہے؟ یہ ہے ان کی بے وقوفی کی انتہا. ایک عام آدمی سے بھی پوچھے نا، تھوڑا سا نوجوان بھی ہوگا، بیٹا کاروبار کیا ہوتا ہے؟ سر اس میں لگانا پڑتا ہے، رسک بھی ہوتا ہے نا، سارا کچھ ہوتا ہے نا، اس کے بعد آدمی دو پیسے بناتا ہے. اور جس سے سود پہ قرضہ دیا وہ آرام سے ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہوا ہے، بیڈ روم میں لیٹا ہوا ہے، اس کا پکا اگلے کی جان جاتی ہے تو جائے. بہرحال اللہ کہتے ہیں بے وقوف لوگ ہیں. اللہ نے حلال کیا ہے تجارت کو اور حرام کیا ہے ربا کو. فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، پس جس کو نصیحت پہنچی اس کے رب کی طرف سے، فانتہا، پس وہ باز آ گیا، فلہ ما سلف، تو اس کے لیے وہ ہے جو ہو چکا، وامرہ الی اللہ، اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. پچھلا تو معاملہ ختم، لیکن آئندہ کے لیے محتاط بھی رہو اور پچھلے کے بارے میں بھی ڈرو کہ کہیں پکڑ نہ ہو جائے. وامرہ الی اللہ، اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. ومن عاد، اور جو پھر یہ روش اختیار کرے، پھر سودی معاملات کی طرف لوٹے، فاولئک اصحاب النار، تو یہی لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے. اللہ اکبر، ہماری عقل رہے گی نیچے، اللہ کا حکم رہے گا اوپر. 100 روپے تھے اور چلے 1,00,000 لے لیں، 1,00,000 روپے تھے، کسی کو سود پر دیے، 10% پر واپس کتنا آئے گا؟ 1,10,000. عقل کیا کہتی ہے؟ بڑھ گیا. اللہ کیا کہتا ہے؟ ختم ہو گیا، کم ہو گیا. 1,00,000 روپے تھے، 2.5% زکات دے دی، اگر کتنا رہ گیا؟ 97,500. عقل کیا کہتی ہے؟ کم ہو گیا. اللہ کیا فرماتا ہے؟ بڑھ گیا. کس کی مانے؟ ظاہری بات اللہ کی مانیں گے. اب اس کے مباحث تفصیلی ہیں، ان تفصیلات میں جانے کا اس وقت موقع نہیں. اور جس جگہ قرآن یہ کلام کر رہا ہے کہ اللہ نے کہہ دیا دس از حلال اینڈ دس از حرام، تو ہماری عقل کو ابھی نیچے ہی رکھنا چاہیے. لاجیکل دلائل ہیں، یہاں پیش کرنے کی ہمت نہیں ہوتی. اللہ کہتا ہے دیٹس اٹ، باس از آلویز رائٹ، ختم ہو گئی بات. اب بحث یہ کہ ربا ہوتا کیا ہے؟ اردو میں سود ہوتا ہے، انگلش پہ انٹرسٹ ہوتا ہے، مارگیج کے ہیں، یوزری کے ہیں، جو کچھ بھی ہے وہ وہی ہے جو ہو رہا ہے. ناموں کے بدلنے سے بات بدلے گی نہیں بھائی. اور پاکستان میں کہانی کب کی ختم ہو چکی؟ یہ تو بس پرولونگ کرنے والی باتیں ہیں. بڑے لمبے لمبے ڈیسیشنز 91 میں آئے، 2001 میں آئے، اور جا کے ججز کو بدلا گیا اور ججز کے حالات کو بدلا گیا، اور وہ پرولونگ کیا جا رہا ہے معاملات کو. ہم بھی تنظیم اسلامی کے پلیٹ فارم سے اس کو فائٹ کرتے رہے، جماعت اسلامی کے بھی وکلا فائٹ کرتے رہے، 40 سال سے محنت چلتی چلی آ رہی ہے، مگر وہی پرانا رٹا لگا ہوا ہے، 14 سوالات کے جوابات دو. 14 سوالات کے جوابات 40 سال سے دیے چلے جا رہے ہیں، ختم کرنے کو تیار نہیں. بہرحال وہی بحث ہے ساری، اللہ سے جنگ پہ تلے ہوئے، بات ابھی آگے آ رہی. کیا ہے ربا؟ حدیث کی تعریف بھی ہے، آگے اشارہ بھی آ جائے گا. کل قرض جر منفعتا فہو الربا، ہر قرض کی کوئی شکل جس میں اضافہ ہو رہا ہے وہ ربا ہے، وہ سود ہے. ایک ہے کیش ان کیش ایکویلنٹس پر، وہ قرآن میں ڈیبیٹ ہے، اور ایک ہے دھاتوں پر، میٹلز وغیرہ پر، سونا چاندی پر، وہ بحث حدیث کے اندر آتی ہے، یہ تفصیل اپنی جگہ پر ہے. لیکن سادہ سی تعریف کیا ہے؟ قرض کے معاملات میں کوئی کسی قسم کا اضافہ قرض پر وہ ربا ہے. اللہ اکبر. اللہ کہتا ہے کہ اللہ ربا کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے. واللہ لا يحب كل كفار اثيم، اور اللہ کسی ناشکر گنہگار کو پسند نہیں کرتا. پڑھ جائیے قرآن میں، جب جب سود کی ممانعت کا ذکر آئے گا بار بار قرآن خرچ کی بات کرتا ہے، خرچ کی بات کرتا ہے، انفاق کی بات کرتا ہے. ادھر بھی دیکھ لیجئے، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، واقاموا الصلاه واتوا الزکاۃ، اور جنہوں نے نماز قائم کی اور زکاۃ ادا کی. پھر خرچ کی بات آ گئی، لهم اجرهم عند ربهم، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے ہاں محفوظ ہے. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اب سنیے دو آیتیں ربا کے بارے میں، یہ آخری حکم ہے. ربا سود، اس کی ممانعات کے بارے میں احکامات گریجولی آئے تھے، سورہ نساء میں کچھ پڑھیں گے، آل عمران میں اشارہ آئے گا، مائدہ میں کچھ ذکر آئے گا. یہ آخری حکم ہے ربا کے بارے میں، سود کے بارے میں، جو آیا 9 ہجری میں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، ڈرو اللہ سے، وذروا ما بقی من الربا، اور ربا یعنی سود میں سے جو کچھ رہ گیا چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو. آیت کو دیکھیں، اسکرین پر آپ کے سامنے ٹیکسٹ موجود ہے، جو لوگ لائیو دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے قرآن کھول کر اپنے سامنے رکھے، شاید اسکرین پر بھی ٹیکسٹ آپ کے سامنے آتا ہوگا، آئی ڈونٹ نو. دیکھیں اسکرین پر ٹیکسٹ کو، آیت شروع ہو رہی ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، آیت ختم ہو رہی ہے ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو. آیت کے شروع میں ایمان، آیت کے آخر میں ایمان، بیچ میں کیا؟ اللہ سے ڈرو، اللہ کا ڈر، اور کیا؟ سود کو چھوڑ دو. حاصل کیا ہے؟ ایمان اور سود ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. ایمان اگر واقعتا ہوگا تو سود کے معاملات میں آدمی مبتلا نہیں ہوگا، اور اگر سود کے معاملات میں مبتلا ہو رہا ہے تو پھر اپنا جائزہ لے کہ ایمان ہے بھی کہ نہیں دل کے اندر. اب اگلے الفاظ سنیے، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، بس اگر تم یہ نہیں کرتے، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. اللہ اکبر، یہ شدید ترین الفاظ ہے قرآن میں بدعملی، کسی بدعملی کے بارے میں. اگر سود کے معاملات کو نہیں چھوڑتے تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. اللہ ہمیں محفوظ رکھے. اب آپ دانشوروں کو سنتے ہیں نا میڈیا پر، آسٹریلیا میں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں، ملیشیا میں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں، اب وہ سیٹل ہو گئے ہیں امریکہ میں، وہاں بیٹھ کر باتیں ہو رہی ہیں. مجھے سود، وہ ٹھیک ہے، آج کل کا سسٹم تو بڑا اچھا ہے جی، بڑی فیسلٹیز ہے سسٹم کے اندر، بیڑا غرق ہو چکا ہے ان بینکنگ سیکٹرز کا. بڑے بڑے بینکوں کے ڈوبنے والے اور ڈبانے والوں نے کہہ دیا، ان کے سی ای اوز اینڈ سی او اوز نے، ناؤ وی ریئلائز دی وائی اسلام ہیز پروہیبیٹڈ انٹرسٹ، بلکہ ناؤ وی ہیو ریئلائز وائی گاڈ ہیز پروہیبیٹڈ انٹرسٹ. کم سے کم جیوش کرسکرپچرز کے اندر اور کرسچینٹی کی تعلیمات میں بھی ممانعت ہے، ہمارے دین میں بھی ممانعت ہے، سمجھ آ رہی ہے دنیا کے لوگوں کو. مگر ہمارے ایک دانشور کہتے ہیں کہ ہاں بھائی سود لینا منع ہے، دینا منع نہیں. اللہ اکبر، ایسی بے وقوفی کی بات ہے. ہمیں سے بہت سارے لوگ جو ہے وہ اکاؤنٹس کے آڈٹ کے فیلڈ سے، پروفیشن سے، بھائی ٹرانزیکشن کمپلیٹ کب ہوگی؟ آپ مجھے دیں گے تو میں لوں گا نا. تو عجیب بات ہے بھائی، لینا منع ہے، دینا منع نہیں. اللہ اکبر، حدیث کہاں لے کے جائیں گے حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم؟ صحیح مسلم کی روایت، لعنت کی رسول اللہ علیہ السلام نے سود لینے والے پر، سود دینے والے پر، سود کا معاملہ لکھنے والے پر، اور اس پر گواہ بننے والے پر، اور حضور نے فرمایا چاروں برابر ہیں. صحیح مسلم شریف کی روایت، کہاں لے کے جائیں گے ان احادیث کو؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. خدا نہ خواستہ کوئی بھائی کوئی بہن کہیں خدا نہ خواستہ پھنسا ہوا ہے، ہم دعا کریں گے اللہ جان چھڑائے ان کی. اور الحمدللہ میں آڈٹ پروفیشن میں رہا، بہت سارے بینکس اور ان کی سبسڈیز کے اندر ہم نے آڈٹ کیے، لوگ ملے بھائی بس اللہ جان چھڑا دیا، الحمدللہ احساس ہے. لیکن جو قرآن کی محفلوں میں آ جائے ان کا احساس زیادہ ہونا چاہیے، جو سمجھ رہے ہیں ان مقامات کو ان کا احساس زیادہ ہونا چاہیے. اپنی پہلی فرصت مہینے کہیں، پہلی بات یہ ہو کہ ہم نے ان باتوں سے جان چھڑانی ہے. اللہ ان کو جو پھنسے میں خدا نہ خواستہ ان کی جان چھڑائے، اور سود کی ہر شکل سے میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور سنیے حضور کی حدیث ابن ماجہ شریف میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کے گناہ کے 70 حصے ہیں، درجے، کم ترین حصہ یا درجہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی والدہ کے ساتھ منہ کالا کرے. آئی نا کراہیت، جھجھری آئی، یہ کم ترین ہے، 70th پارٹ. تو 69, 68, 67 اور 91، یہ حصے کس قدر شدید ہوں گے؟ حضور احساس دلا رہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے سود کی ہر شکل سے. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پس اگر تم باز نہیں آتے، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم باز آ جاؤ، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو تمہارے لیے تمہارا اصل مال ہوگا، پرنسپل اماؤنٹ. آیت کے اس حصے سے پتا چلتا ہے کہ ربا کیا ہے، جو تم نے کسی کو اوریجنل پرنسپل اماؤنٹ دیا وہ تم واپس لے سکتے ہو، تو اس اوریجنل پر جو اضافہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ ربا ہے. باقی مشہور سوال ہے وہ، جی اگر ڈیویلویشن کا مسئلہ بھی تو آتا ہے نا، کرنسی کی ورتھ بھی تو کم ہو جاتی، اس لیے ہم زیادہ لیتے ہیں. اچھا کرنسی کی ورتھ بڑھ جائے گی تو تم 1,80,000 لوگے واپس؟ نہیں نہیں نہیں، وہ تو نہیں لیں گے. اس کا مطلب ہے گڑبڑ کچھ اور ہے. جن کو یہ بات سمجھ آ گئی ان کا بھلا، ورنہ بعد میں سمجھ آ جائے گی. وہ جی کرنسی کی ویلیو گر جاتی، اس ٹائم 1,00,000 کے 1,10,000 لیتے ہیں، تو اگر کرنسی کی ویلیو کبھی بڑھ گئی تو 1,90,000 لوگے؟ چپ ہو جاتے ہیں. پھر گڑبڑ کچھ اور ہے, اور کوئی جا کے مارشل سے پوچھے, اکانومسٹ جو تھا وہ بھی آپ کو یہ بتا دے گا, یہ ساری ڈیویلویشن کے مسائل کی بھی جڑ و بنیاد یہ انٹرسٹ ہے, اس کو ختم کرو یہ سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے. سمپل سی بات. لیکن بہرحال یہ مسائل تفصیلن تو اپنی جگہ. عرض یہ کر رہا تھا, فلکم رؤوس اموالکم, باز آ جاؤ تو تمہارے لیے تمہارا اپنا اصل مال ہے. یہ جو پرنسپل دیا یہ تم واپس لے سکتے ہو. لا تظلمون ولا تظلمون, نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے. تمہارا پرنسپل بھی اوریجنل بھی نہ ملے یہ تمہارے ساتھ زیادتی, یہ بھی نہیں ہونی چاہیے. اور تم پرنسپل سے اوپر کسی سے لو تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اور کچھ کمانے کا شوق ہے تو پھر بزنس کرو بھائی. کیا بزنس کرو؟ بہت سادہ سے جملے ہیں, ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب کے, بہت بڑے بینکر, بہت بڑے اکانومسٹ ہیں, دین کا بھی درد رکھتے ہیں. ان کا بڑا پیارا کوٹ ہے 20 سال پرانا, ہمیں لینڈنگ بیسڈ موڈ سے نکل کر ایکویٹی بیسڈ موڈ کی طرف جانا پڑے گا. سمپل سی بات. لینڈنگ کیا ہے؟ قرض. ایکویٹی کیا ہے؟ پروفٹ اینڈ لاس میں شیئرنگ. بزنس, ارے بزنس میں تو بڑا مسئلہ ہوگا, تو ساری مارکیٹ ہے کس پہ چل رہی؟ رسک پہ تو چل رہی, پروفٹ اینڈ لاس میں تو معاملہ چل رہا ہے, تو رسک ادھر بھی آنا چاہیے. سمپل سی بات ہے, یہ اس کا اصل سولوشن ہے. ابھی مڈ ٹرم کچھ لوگوں نے انٹرم وے آؤٹ نکالے, دوز آر ناٹ آئیڈیل. وہ وے آؤٹس ہیں وہ آئیڈیل نہیں. آئیڈیل اصل جانا پڑے گا ایکویٹی بیسڈ پر ہی, جس کی سب سے بہترین شکل وہ پارٹنرشپ کہہ لیجیے, مشارکہ کہہ لیجیے, مداربہ کہہ لیجیے. یہ ساری بھی ٹیکنیکل مباحث اپنی جگہ پر ہیں. آگے فرمایا کہ وہ انکان دو عسرت فنادرت الى میسرہ, اور اگر وہ تنگ دست ہو جس کو کہ قرض دیا گیا تو کشادگی ہونے تک مہلت دے دو. وہ ان تصدقو, اور اگر تم بخش دو, خاص طور پر انفرادی معاملات میں جب کبھی معاملہ آتا ہے, وہ ان تصدقو, اور اگر تم قرض کو بخش ہی دو, خیر لکم, تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. ان کن تم تعلمون, اگر تم سمجھو. اگلی آیت ایک رائے کے مطابق, عبداللہ بن عباس فرماتے رضی اللہ عنہ, ایک رائے کے مطابق نزول کی ترتیب میں آخری آیت ہے. نزول کی ترتیب میں آخری آیت اور آخرت کا بیان اس میں. دیکھیے, وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ, اور اس دن سے ڈرو جب تم اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ, پھر ہر شخص کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اس عمل کا جو اس نے کمایا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. یہ ہے ایک رائے کے مطابق نزول کی ترتیب کے اعتبار سے آخری آیت, جس میں آخرت ہی کا بیان. عمل پر سب سے زیادہ اثر آخرت کے عقیدے کا ہوتا ہے. زنا کسی نے چھوڑنا ہے, سود کسی نے چھوڑنا ہے, حرام مال کسی نے چھوڑنا ہے, آخرت کا احساس ہوگا تو چھوٹے گا بھائی. ورنہ بہت سارے دلائل غلط قسم کی باتیں پھیلانے والے فراہم بھی کر دیں گے. اور معاف کیجئے گا, ذرا تلخ بات ہے, شیطان کے پاس بھی دلائل کی کمی بظاہر نہیں ہے. اللہ محفوظ رکھے اور آخرت کا یقین عطا فرمائے, تاکہ ہم سب اپنی مزید اصلاح کرنے کے قابل ہو سکیں. اگلا رکوع, اگلی جو آیت ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 282, یہ پانچویں وہ طویل آیت, پانچ آیات آنی تھی, پانچویں آ گئی, اور یہ پورے قرآن کی سب سے طویل آیت ہے. سب سے طویل آیت, بہت طویل ہے. ایک آیت میں کتنے مباحث آ رہے ہیں, وہ سب قرض کے بارے میں. کیوں؟ معاشرہ ہوگا تو اس میں کبھی حاجات پیش آ سکتی ہیں, انڈیویجول لیول پر, بزنس کے لیے بھی, اینڈ سو آن, تو قرض کی حاجت تو آئے گی. تو قرض کے معاملات کو لکھا جائے, اس پر گواہ بنا لیے جائیں, یہ تفصیلات اگلی آیت میں آ رہی. اس سے یہ پتا چلا ہمارا دین کتنا جامع اور وسیع ہے کہ وہ عبادات کی بھی رہنمائی دیتا ہے, معاملات کی بھی رہنمائی دیتا ہے, اور معاملات ڈیلنگز اتنی اہم ہے کہ پورے قرآن کی سب سے طویل آیت معاملات سے متعلق ہے, وہ بھی قرض کے بارے میں. اور ہمارا حال قرض کے بارے میں کیا ہے وہ بات آ چکی. وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے, وہ قرض ہی کیا جو ادا ہو جائے. بھاگ جاتے لے کر, اللہ کے ہاں پکڑے جائیں گے. قرض کتنا اہم معاملہ ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, شہید کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, قرض معاف نہیں ہوتا. حضور نے فرمایا, علیہ السلام, ترمذی کی روایت, ایک بندہ سنیے گا, قتل ہو شہید, پھر زندہ ہو, پھر قتل ہو شہید, پھر زندہ ہو, پھر شہید ہو, پھر زندہ ہو, پھر شہید ہو, یہ بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک کہ قرض کا معاملہ سیٹل نہ ہو جائے. حضور مخروض کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے, صحابہ سے کہہ رہے تم پڑھاؤ, میں نہیں پڑھاتا, حضور کی شفا سے محروم ہے. یہ اتنا سینسیٹیو ایشو ہے. اب سنیے اس آیت کو جو قرض کے تعلق سے ہے. یہ رکو مکمل کریں گے پھر انشاءاللہ آٹھ رکعت تراویح. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاکتبوا جب تم ایک مقررہ مدت تک کے لیے قرض کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو. دین کہتے ہیں قرض کو. اس آیت کا عنوان ہے آیت الدین, قرض والی آیت جس میں قرض کا بیان ہے, تو اس کی مدت متعین ہو اور لکھا جائے. وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبُ بِالْعَدْلِ اور چاہیے کہ لکھے لکھنے والا تمہارے درمیان انصاف کے ساتھ. وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ اور کاتب یعنی لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے جیسے اس کو اللہ نے سکھا, چاہیے کہ لکھ دے. کبھی یہ بہت سادہ ہوگا دو افراد کے درمیان, کبھی یہ دو کمپنیز کے درمیان ہوگا, کبھی یہ دو ملکوں کے درمیان ہوگا, اور کبھی یہ بہت بڑے ایسے پروجیکٹ پر بھی ہو سکتا ہے جو جس میں کئی ملک انوالو ہوں. تو سوچیں کس سطح کی لکھت پڑھت ہوگی, کس سطح کی گارنٹی, لکھت پڑھت, گواہیاں, لینگویجز کا معاملہ اور ایکسپرٹیز کا معاملہ, انٹرنیشنلی فرمز کو انوالو کرنا, کہاں تک بات جا سکتی ہے, ذہن میں رکھیے گا. ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب اور کاتب لکھنے سے انکار نہ کرے جیسے اس کو سکھایا اللہ نے چاہیے کہ لکھ دے. وليملل الذي عليه الحق اور جس پر حق ہے یعنی قرض وہ لکھاتا جائے کہ میں اتنا قرض لے رہا ہوں, مدت متعین ہو, کب واپس کرے گا, کتنا ہے, سب متعین کر کے لکھا جائے. وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا اور اپنے رب سے اللہ سے ڈرے اور چاہیے کہ اس میں سے کچھ کمی نہ کرے. فإن كان الذي عليه الحق سفيها او ضعیفاً پھر اگر وہ کہ جس پر حق یعنی قرض ہے وہ بے عقل یعنی ناسمجھ ہے یا کمزور ہے, او لا يستطيع يملا وہ یا وہ لکھوانے کی قدرت نہیں رکھتا, کچھ کمزوریوں کا معاملہ ہو سکتا ہے, ایملا ہوا اگر وہ لکھوانے کی قدرت نہیں رکھتا, فلیملل ولیہ بالعدل تو اس کا سرپرست انصاف سے لکھوا دے, کوئی اس کا بڑا ہوگا وہ لکھوا دے, اور اگر لینگویجز کا معاملہ ہے, ٹیکنیکلٹیز کا معاملہ ہے, تو پھر کوئی کسی کی سروسز کو ہائر کیا جائے گا کانٹریکٹ کو تیار کرنے کے لیے اور ایگزیکیوٹ کروانے کے لیے. وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ اور اپنے مردوں میں سے دو گواہ بنا لو, اپنوں سے مراد مسلمان, اگر نہیں دستیاب تو پھر بات مختلف ہے لیکن مسلمان. فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ پھر اگر دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں ان کو گواہ بناؤ جن کو تم گواہ کے طور پر پسند کرو. جن کو تم پسند کرو سے مراد فیور والی بات نہیں, جن پر اعتماد ہو. اسلامی تعلیمات کے مطابق ہر ایرا غیرہ گواہی دینے کے قابل نہیں ہے بھائی. صاحب اعتماد, صاحب کردار آدمی گواہی دے سکتا ہے. یہ تو چلتا ہے, ہمارے سب کو چل ہی رہے, گواہیاں بک بھی رہی ہیں, ورنہ یہ کہ صاحب کردار, صاحب اعتماد لوگ گواہ بنے جنہیں تم پسند کرو. تو دو مردوں کو گواہ بناؤ, اگر دو مرد نہیں تو ایک مرد اور دو عورتوں کو گواہ بنا لیا جائے. آگے اس تعلق سے فرمایا ام تضل احداهما کہ اگر ان میں سے ایک عورت بھول جائے فتذکر احداهما الاخرى تو ان میں سے دوسری یاد دلا دے. اب اس جملے کو لے کر پھر وہی لبرلز کی طرف سے اور سیکولر مائنڈڈ کی طرف سے بمبارٹمنٹ شروع ہو جاتی, عورتوں کو ڈیگریڈ کر دیا, ایسا کر دیا, ویسا کر دیا. ایک مفسر نے بڑا ایک پیارا جملہ لکھا, بھائی اگر ہم کہیں کہ کوا اڑ سکتا ہے اور انسان کوے کی طرح نہیں اڑ سکتا, یہ کوئی کمپیریزن ہے؟ یہ کوئی انسان کی تذلیل کرنے والی بات ہے؟ نہیں بھائی, کوا کوا, انسان انسان, اسی طرح مرد مرد ہے, عورت عورت ہے. اسلامی مزاج کے اعتبار سے عورتوں پر معاش کی ذمہ داری نہیں رکھی گئی, تو وہ زیادہ یوز ٹو نہیں ہوں گی ان ٹرانزیکشن سے. پھر عورت, اسلام نے پردے کا بھی حکم دیا, اکیلی عورت کو جھجک محسوس ہوگی کسی مرد کو فیس کرنا, عدالت کی کاروائی کو فیس کرنا, تو دوسری کے ساتھ جائے گی تو تھوڑا سہارا ہو جائے گا. ایسے بہت سارے پہلوؤں کو ذہن میں رکھے, اور یہ خاص بزنس ٹرانزیکشنز کے معاملے میں ہے. فقہا کی مختلف آراء ہیں, بعض فقہا نے یہ فرمایا چاند دیکھنے کا معاملہ ہے, مرد کی بھی قبول ہوگی عورت کی بھی قبول ہوگی, برابر ہے. بعض فقہا نے یہ فرمایا کہ یہ جو بچے کی ولادت کا معاملہ ہے اس کی گواہی کہ ہاں جی خفنا خاتون کے بطن ہی سے بچہ پیدا ہوا, یہاں بعض فقہا کہتے ہیں صرف عورت کی گواہی چلے گی, یہ معاملہ زیادہ عورتوں سے متعلق ہے. تو کیا اس موقع پر یہ مرد ہم یہ کہیں گے ہمیں ڈیگریڈ کر دیا؟ بھائی ڈیگریڈ نہیں کر دیا, وہ ان سے متعلق معاملات ہیں, یہ عام طور پر مردوں سے متعلق معاملات ہیں. ڈیگریڈ تھوڑی کیا, تھوڑا سا اپ گریڈ کیا ہے کہ کبھی ضرورت پیش آ جائے تو عورتوں کو بھی گواہ بنایا جا سکتا ہے, یہ اجازت دی جا رہی ہے, نہ کہ ڈیگریڈ کرنے والا معاملہ ہے. ایسے بہت سارے جوابات تفاسیر آپ پڑھیں تو مل جائیں گے. بس کیا ہے کہ آج کل میڈیا کو زیادہ ان ہو گیا نیگیٹوٹی کے اعتبار سے, تو نیگیٹو چیزوں کا تاثر ہم لوگ زیادہ جلدی لے لیتے ہیں. اور معاف کیجیے گا, شاید ہمارا خیال ہی ہوتا ہے کہ 14 صدیوں میں یہ سوالات کبھی آئے نہیں ہوں گے, 14 صدیوں میں کبھی بمبارٹمنٹ ہوئی نہیں ہوگی, 14 صدیوں سے علماء نے کبھی جواب نہیں دیا ہوگا, 14 صدیوں تک امت سوتی رہی ہوگی, امت کے پاس کوئی جواب. وہ جوابات بھرے ہوئے تفاسیر میں, عربک میں, انگلش میں, فارسی میں, اردو میں, ہر زبان میں بھرے ہوئے موجود ہیں. بس مجھے اور آپ کو نکالنا پڑے گا. اگر بغیرت قسم کے لوگ اس طرح کی اوٹ پٹان قسم کی باتیں کھڑی کر کے ہم مسلمانوں کے ذہنوں کو خراب کر رہے ہیں, تو مسلمان جو ایمان والے ہیں ان کا فرض بنتا ہے وہ کھڑے ہو کر جواب دیں. اتنی میں چاہ رہا ہوں کوشش کہ یہ ہو جائے اور ایک جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو. تو بانج نہیں ہے امت, ہمارے اسلاف نے معاف کیجیے گا ٹائم پاس نہیں کیا ہے, صحیح دین ہم تک پہنچا ہے, مگر ہم میں ایک اعتماد ہونا چاہیے اور جواب ہمیں دینا ہے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو بس کچھ اشارے میں کر رہا ہوں, باقی تفاسیر کا مطالعہ کریں, اہل علم سے ہم سیکھیں, انشاءاللہ تعالی اللہ ہمیں قبول فرمائے اپنے دین کی خدمت کے لیے, اور یہ کرنے والا کام ہے. بات کہاں سے کہاں آ گئی لیکن آنی چاہیے, دوبارہ واپس آئیے. تو 2 مردوں کو گواہ بنا لو, اگر 2 مرد ہی تو 1 مرد اور 2 عورتوں کو گواہ بنا لو, تاکہ اگر ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلا دے. ولا یعب الشہداء اذا ما دعوا, اور گواہ انکار نہ کرے جب انہیں بلایا جائے, گواہی دی جائے جب گواہی دینے کا موقع آئے. ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله, اور تم لکھنے میں سستی نہ کرو, چاہے معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا, ایک معین مدت تک کے لیے لکھنے پہ زور دیا گیا اور گواہ بنانے کی بھی بات آ گئی. ذلک مقصۃ عند اللہ واقوم للشهادہ, یہ انصاف کے زیادہ قریب ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک, اور گواہی دینے کے اعتبار سے بھی زیادہ مضبوط بات ہے. کبھی جھگڑا ہو گیا, کبھی نزاع پیدا ہو گیا, ایک شخص کا انتقال ہو گیا, اب اگلا بول رہا ہے اس کی اولاد سے, بھائی تمہارے ابا کے ذمہ قرض دو, کہاں سے دیں گے؟ کچھ دستاویز ہے, کچھ ثبوت ہے؟ تو اس طرح کے تنازعات سے بچنا آسان ہو جائے گا اگر یہ لکھت پڑھت ہو چکی ہو, گواہ بنائے گئے ہوں. وہ ادنا اللہ ترتابو, اور اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ تم شبے میں نہ پڑھو, ہر چیز بلیک اینڈ وائٹ میں ہوگی تو شبہ بھی نہیں رہے گا. الا ان تکون تجارتا حاضرتا, سوائے اس کے کہ سودا ہاتھوں ہاتھ ہو, کیش کی بات ہو رہی ہے, تو دیرونہا بینکم, جو تم آپس میں لیتے رہتے ہو, پڑوس سے, یعنی ایک دکان والے نے دوسرے دکان والے سے کچھ آئٹمس لیے, فوراً پیمنٹ ہو گئی, ہم پرچیز کرنے گئے فوراً پیمنٹ ہو گئی, اس میں کوئی گواہ بنانا, اس میں کوئی لکھت پڑھت کی کوئی حاجت نہیں. یہ الگ بحث ہے کہ اب اس کے لیے بھی کیش مومو ہوتا ہے, اور اب تو پوری کمپیوٹرائز رسید جو ہے وہ ہمیں اویلیبل ہو جاتی ہے. فلیس علیکم جناح اللہ تکتبوہا, تو اگر یہ کیش ٹرانزیکشنز ہوں تو تم پر کوئی حرج نہیں کہ تم اگر وہ نہ لکھو. واشہدوا اذا تبایعتم, اور جب تم سودا کرو تو گواہ کر لیا کرو. ایک رائے ہے, بعض اہم سودے ہوتے ہیں, ہوتے تو کیش بیسس پر ہے مگر ٹھیک ٹھاک اس میں معاملات انوالو ہوتے ہیں, تو اس پہ کوئی گواہ بنا لیا جائے تو وہ بھی ایک اچھی بات ہے. ولا یمر کاتب ولا شہید, اور نہ لکھنے والا نقصان کرے نہ گواہ, یہ ایک ترجمہ ہے. اور دوسرا ترجمہ ہے, نہ لکھنے والے کا نقصان کیا جائے نہ گواہ کا نقصان کیا جائے. دونوں ترجمے اپنی جگہ ٹھیک ہیں, لکھنے والا نقصان نہ کرے, صحیح لکھے, لکھنے والے کا نقصان نہ کیا جائے, بھائی اس کی تم سروسز لے رہے ہو تو کچھ اجرت تو دو, کہیں لے کر گئے ہو تو کم سے کم ٹیکسی کروائی ہے, اب میں کسی کا نام نہیں لے رہا ورنہ وہ خامہ کا مارکیٹنگ ہو جائے گی, تو اس کی پیمنٹ تو کرو جی. کہیں کوئی بڑا معاملہ تھا, ایک آدھ دن اسٹے کروایا تو ہوٹل بھی تو اس کو دینا پڑے گا, یہ تو نقصان تو نہ کرو اس کا. گواہ نقصان نہ کرے, گواہی ٹھیک ٹھیک دے, اور گواہ کا نقصان نہ کیا جائے, کیا مطلب, اس کو اگر عدالت تک لے جانا پڑ رہا ہے, کسی جگہ گواہی کے لیے لے جانا پڑ رہا ہے, تو جو بھی ٹریولنگ کا الاؤنس ہوگا, اگر باہر ہے شہر سے باہر وغیرہ, یا شہر کے اندر بھی انٹر سٹی بھی ہے, تو جو بھی اس کے اخراجات ہیں وہ دیے جائیں. وہ ان تفالو ان فسوقم بکم, اور اگر تم ایسا کرو گے تو یہ بے شک تم پر گناہ کی بات ہے. اگر تم نے نقصان پہنچایا لکھنے والے نے یا گواہی دینے والے نے, یا لکھنے والے کا یا گواہی دینے والے کا نقصان کیا گیا, تو یہ گناہ کی بات ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ, اور اللہ سے ڈرو, وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهَ, اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے, وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, اور اللہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے. یہ ایک آیت ہوئی ہے بھی, البقرہ آیت نمبر 282. کتنی سحر قرآن ہمیں کرا رہا ہے, اور یہ البقرہ کرا رہی ہے سورت, اللہ اکبر, کتنے سارے گوشوں کی. اور ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں کچھ آپ کے خاندان کے دوست احباب کے واقعات آ رہے ہوں, میرے سامنے بھی ہیں, لکھتے ہیں نہیں, بندہ مر گیا, دوست دوست تھے آپس میں، ایک نے 20 لاکھ دے رکھے تھے اے نے بی کو، بی کا ہو گیا انتقال، اب اے پہنچا بی کے بچوں کے پاس، بیٹا تمہارے ابا نے پیسے لیے تھے، انکل چچا سر آنکھوں پر کچھ ثبوت ہے؟ نہیں بیٹا وہ تو ثبوت اعتماد تھا، وی آر سوری. اگر لکھت پڑھ ہوتی ہوتی اولاد سعادت مند ہوتی، باپ کو چھڑا تو لیتی قرض دے کر، اور لکھت پڑھت ہوتی تو اس کو نقصان تو نہ ہوتا. یہ تو میں نے 20 لاکھ کی بات ہے، 20 کروڑ والے بھی اس مارکیٹ میں آج، دو ارب والے بھی ہوں گے. تو لکھا کرو، گواہ کر لیا کرو. اس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے البقرہ آیت 282. ایک آیت اور پڑھتے ہیں، انشاءاللہ 8 کے تراوی. وَإِن كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ. اور اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور کوئی لکھنے والا نہ پاؤ تو گروی رکھوانی ہے کوئی شے قبضے میں دے کر. گروی رکھوانا ایز اے کولیٹرل کوئی شے رکھوا کر قرض لیا جا سکتا ہے. سفر میں شاید زیادہ امکانوں کی لکھت پڑھت کا موقع نہیں، ورنہ سفر میں ہو یا حضر، حضر اپنے ہی علاقے میں ہونا، کوئی شے گروی رکھوا کر ایز اے کولیٹرل رکھوا کر قرض لیا جا سکتا ہے. البتہ اس کے بہت سارے تفصیلی احکامات وہ تفاصیل میں دیکھے جا سکتے ہیں، یعنی رہن سے متعلقہ معاملات. فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، پھر اگر تم میں سے کوئی کسی کا اعتبار کرے، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، تو جس شخص کو امین بنایا گیا اسے چاہیے کہ لوٹا دے اس کی امانت. بھائی تم پر اعتبار کر کے قرض دیا گیا تو واپس بھی لوٹا دو اس کو وقت پر. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اپنے رب اللہ سے وہ ڈرے. وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور تم گواہی کو نہ چھپاؤ. وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اور جو اسے چھپائے گا تو بے شک اس کا دل گنہگار ہے. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے. ایک دو باتیں عرض کرنی، پھر انشاءاللہ 8 رکعت تراوی ادا کریں گے. یہ 39 رکوع مکمل ہوئے، وقفے کے بعد اس کا 40 رکوع البقرہ ہم پڑھیں گے. بہت قیمتی رکوع ہے، اور اس میں وہ دو آیت ہیں جو معراج کی شب حضور کو عطا کی گئیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں بڑی پیاری دعائیں بھی ہیں، تو اس کے لیے بھی آپ تشریف رکھیے گا. ایک دعائے صحت کے لیے کہا گیا ہے، ہمارے جو حافظ صاحب ہیں قاری غلام اکبر صاحب، ان کی اہلیہ کی طبیعت بہت زیادہ ناساز ہے، بہت زیادہ ناساز ہے. دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان کی اہلیہ کو ایمان کے ساتھ صحت کاملہ عطا فرمائے، عافیت کا آسانی کا معاملہ فرمائے، اور جتنے لوگ بھی بیمار ہیں اللہ سب کو ایمان کے ساتھ مکمل صحت یابی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.